شمع تیری طرف لو لگی رہے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، سلسلہ الاسماء الحسنی یعنی اللہ پاک کے پیارے نام۔ ہم اپنے رب عز و جل کے بہت سارے نام اب تک سن چکے، ان کی برکتیں بھی اللہ کی رحمت سے ہمیں حاصل ہوئی ہوں گی، اور ان کے معانی بھی ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس ضمن میں بہت ساری باتیں ہم نے سنی ہیں، یہ سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جو 99 نام حدیث پاک کے اندر ذکر کیے گئے ہیں انہیں مکمل کریں گے۔ آج کے سلسلے میں بھی اللہ پاک کے مختلف نام سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بہت ہی خوبصورت نام ہے اللہ پاک کے، الاول الاخر، الظاہر الباطن۔ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے۔ اول، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات کے جو سب سے پہلے ہے، جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، تو ایسی ذات کو، ایسی ہستی کو اول کہا جاتا ہے۔ اور یقیناً وہ اللہ جل شانہ کی ہی ذات ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے، یعنی وہ خود سے ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ ایسا نہیں کہ پہلے وہ فنا تھا نعوذ باللہ، پھر اس کے بعد کوئی وجود آیا ہو، بلکہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے۔ ایسی ہی ذات کو، ایسی ہی ہستی کو الاول کہا جاتا ہے۔ اول مطلق جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ بعض علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ ذات کہ جس سے ہر ایک کی ابتدا ہو، وہ خود سب سے پہلے ہے، اور ہر شے کی ابتدا جس کی طرف ہو، چاہے وہ روحانی معاملات کو طے کرنے کے حوالے سے ہو، یا اس کا جو وجود ہے، جو اس کی ذات دنیا کے اندر آئی ہے، اللہ پاک نے اس کو حیات دی ہے، تو یہ اللہ پاک کی ذات ہے جو اول ہے اور بندے کو وجود، حیات، زندگی دینے والی ہے۔ تو ہر شے کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے، ہر شے جہاں سے ملتی ہے، اس ذات کو الاول کہا جاتا ہے، اور یہ یقیناً اللہ جل شانہ کی ذات ہے، اسی اعتبار سے اللہ پاک کو الاول کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا نام اسی کے ساتھ ملتا ہوا، الاخر، یعنی وہ ذات کہ جو ہمیشہ ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہوگی، ہر شے فنا ہو جائے گی، ہر شے ختم ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی ذات باقی رہے گی۔ یقیناً ایسی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے اس مضمون کو، اس بات کو کئی مقامات پہ بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ باقی جو رہے گی وہ تیرے رب کی ذات رہے گی جو بزرگی اور عزت والی ہے۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، جتنی بھی چیزیں اس زمین پر ہیں، اس کائنات کے اندر ہیں، ہر شے فنا ہونے والی ہے، ہر شے ختم ہو جانے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات آپ کے رب کی ہے جو عزت و بزرگی والا ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات، اس کو آخر کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے فنا نہیں ہے، اس کے لیے ختم ہونا نہیں ہے۔ یوں ہی اس اعتبار سے بھی آخر کہا جاتا ہے کہ بندوں کی انتہا یہ اللہ پاک کی ذات کی طرف ہے، یعنی بندوں نے بالآخر اللہ پاک کی طرف لوٹ کر آنا ہے، جس کو احادیث طیبہ میں یوں بیان فرمایا، اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ وَإِلَيْهِ النُّشُور، ہم نے اسی کی طرف اٹھنا ہے، اسی کی طرف جانا ہے۔ تو بندے کی انتہا، بندے کا آخر جس ذات کی طرف ہوتا ہے، اس ذات کو الآخر کہا جاتا ہے، اور وہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ اللہ پاک کا ایک اور نام اسی سے متصل جو بیان کیا جاتا ہے، اسی کے ساتھ جو بیان کیا جاتا ہے، وہ ہے الظاہر۔ ظاہر کا مطلب وہ شے، ویسے اگر ہم ویسے دیکھیں تو ظاہر کا معنی ہوتا ہے کہ جو چیز بالکل ہمارے سامنے شو ہو اور واضح ہو، چھپی ہوئی نہ ہو، تو ایسی چیز کو الظاہر کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ پاک کے لیے جب ہم الظاہر کا معنی استعمال کریں گے تو اس کے چند معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ نمبر ایک کہ ظاہر وہ ہستی ہے کہ لا یخفا علیہ شیئن، کہ اللہ پاک کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یعنی ہر شے اس کے سامنے واضح ہے، ظاہر ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یخفا علیہ شیئن فی الارض ولا فی السماء، کہ بے شک اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس پر نہ زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہ آسمان کی کوئی شے چھپی ہوئی ہے، ہر شے ہر چیز اس کے سامنے ظاہر ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ پاک کی ذات کو الظاہر کہا جاتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، ایک معمولی سا ذرہ بھی جو ہم خوردبین سے بھی نہ دیکھ سکیں، اس کا کروڑواں حصہ بھی ہو تو وہ بھی اللہ پاک کے سامنے ظاہر ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ ایک معنی علماء نے الظاہر کا یہ بیان کیا کہ اللہ پاک کی ذات ایسی ظاہر ہے کہ اس نے کائنات کے اندر جو تخلیقات فرمائی ہیں، جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں، اور انسان کو جو اس نے عقل و شعور دیا ہے، بندہ جب اس کے اوپر غور کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، تو اسے اللہ پاک کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ پاک کی پہچان حاصل ہوتی ہے، گویا کہ اس کے سامنے ہر شے ظاہر ہو جاتی ہے۔ ذات اللہ پاک کی پوشیدہ ہے، نظر نہیں آئے گی ہمیں جب تک کہ قیامت واقع نہ ہو جائے، لیکن اس کی جو پہچان ہے اس اعتبار سے کہ دلوں کے اندر، عقلوں کے اندر وہ بالکل واضح اور ظاہر ہے، اللہ پاک کی معرفت اور پہچان جس کو کہا جاتا ہے، وہ اسی طرح ہے کہ بندہ جب آسمانوں پہ غور کرتا ہے، زمین پہ غور کرتا ہے، اپنی ذات پہ غور کرتا ہے، دن اور رات کے آنے جانے پر غور کرتا ہے، سورج چاند ستاروں کی حرکات پہ غور کرتا ہے کہ کس طرح اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے، پھلوں کے اگنے کے اوپر غور کرتا ہے کہ کس طرح کا نظام اللہ تبارک و تعالی نے مرتب فرمایا ہے، کیسے سبزیاں اگتی ہیں، ایک جانور ہے کہ کیا چیز کھا رہا ہے اور اس سے کیا کیا چیزیں حاصل ہو رہی ہیں، جب ان نظاموں کے اوپر بندہ غور کرتا ہے، یہ میں نے آپ کو اشارتاً چند چیزیں بتائی ہیں، اس میں سے ایک ایک بات پر گفتگو کی جائے تو ہر ایک کے اندر اللہ پاک کی ذات کی اتنی نشانیاں موجود ہیں کہ ہر شے بندے کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ پاک کو الظاہر کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی ذات کی معرفت یعنی پہچان کے دلائل اس قدر قائم کیے ہیں کہ جو بندہ اپنے عقل و شعور کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ غور و فکر کرے گا، اللہ پاک کی ذات اس کے لیے بالکل واضح ہے، ظاہر ہے، وہ اس کی قدرت کے اوپر ایمان لے کر آئے گا، اس کی وحدانیت کے اوپر، اس کے واحد ہونے پر، اس کے لا شریک لہو ہونے کے اوپر وہ ایمان لے کر آئے گا، اس کے قادر ہونے کے اوپر وہ ایمان لے کر آئے گا، اس کے خالق ہونے پر وہ ایمان لے کر آئے گا۔ اس قدر اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیاں لوگوں کے سامنے بیان فرمائی ہیں، اس اعتبار سے اللہ پاک کو الظاہر کہا جاتا ہے۔ چوتھا نام اس کے ساتھ ہے الباطن۔ باطن کا مطلب ہے کہ اللہ پاک جو بندے اپنے دلوں کے اندر باتیں چھپا کر رکھتے ہیں، جو نفوس کے اندر، جو دلوں کے اندر باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جس بات کا بندہ ارادہ کرتا ہے اس کو بھی اللہ پاک جاننے والا ہے، اللہ پاک اس کا بھی علم رکھتا ہے، اسے ہر چیز معلوم ہے، جو باطن کے اندر چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی اللہ پاک جانتا ہے، اس اعتبار سے اللہ پاک کو الباطن کہا جاتا ہے۔ اور الباطن کا دوسرا معنی، باطن بولتے ہیں جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو چونکہ اللہ پاک کی معرفت، اللہ پاک کی پہچان کفار سے، مشرکین سے چھپی ہوئی ہے، یعنی مشرکین جو ہیں وہ اللہ پاک کی پہچان نہیں رکھتے، اللہ پاک کی معرفت نہیں رکھتے، ان کو اس بات کی ہدایت حاصل ہوتی نہیں کہ وہ ان چیزوں پہ غور و فکر کریں اور اس کے ذریعے سے اللہ پاک کی پہچان و معرفت حاصل کریں۔ یعنی یہ چیزیں بالخصوص آج کے دور میں جس طرح ان لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئیں، انہوں نے اللہ پاک کی قدرت کی جو نشانیاں دیکھیں، اس کے باوجود وہ اللہ پاک کے وحدہ لا شریک لہو ہونے پر ایمان لے کر نہیں آتے، یوں اللہ پاک نے اپنی معرفت کو ان سے پوشیدہ رکھا ہوا۔ یوں ہی چونکہ اہل ایمان کے کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ پاک کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنا یہ صرف اور صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ تھا، انہوں نے ہی اللہ پاک کو دیکھا، اس کے علاوہ کسی اور نے اللہ جل شانہ کو دیکھا نہیں۔ قیامت میں اللہ پاک ہر مومن کو دیدار کروائے گا، تو دنیا میں چونکہ اللہ پاک کی ذات ہم سے چھپی ہوئی ہے، ہم سے پوشیدہ ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک کو الباطن کہا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ پاک اپنا دیدار کروائے گا، تو اس لحاظ سے ہم اسے الظاہر یہ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3، سورۃ الحدید یہ 27 پارے کی آخری سورت ہے، اس کی آیت نمبر 3 میں ایک ساتھ اللہ پاک نے اپنے یہ چار نام ارشاد فرمائے، ہو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ وہی ہے جو اول ہے، جو آخر ہے، جو ظاہر ہے اور جو باطن ہے۔ اللہ پاک کی یہ مبارک نام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پاک نے یہ نام کسی اور کو عطا نہ فرمائے ہوں۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو بھی اللہ پاک نے اپنے یہ مبارک نام عطا فرمائے ہیں، اور علماء نے اپنی کتابوں کے اندر جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ذکر کیے ہیں، ان میں یہ نام بھی ذکر کیے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان الفاظ کا، ان ناموں کا استعمال کیا جائے گا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام بیان کیے جائیں گے، تو اس کے معنی پھر جدا گانا بنیں گے۔ الاول کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور مبارک کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ آخر کا معنی یہ بنے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ ظاہر یہ کہ اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دلائل عطا فرمائے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن مبارک عطا فرمایا، جو آپ کو معجزات عطا فرمائے، وہ اس قدر واضح ہیں کہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کے اوپر ایمان لے آئیں۔ باطنی اس اعتبار سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کمالات ہیں، جو آپ کا حسن حقیقی ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے ہیں، وہ لوگوں سے پوشیدہ ہیں، پورے طور پر ابھی ظاہر نہیں ہوئے، وہ قیامت کے دن ظاہر ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الاول والآخر، الظاہر اور الباطن کہا جاتا ہے۔ اور جب اللہ پاک کے لیے نام استعمال ہوں گے تو اس کی تفصیل اور ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ یہ اللہ پاک کے چار مبارک نام تھے۔ مزید آگے اللہ پاک کے کچھ اور نام بھی ہم سنتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے اللہ پاک کے دو مبارک نام مزید سماعت فرمائیں، الوالی اور المتعالی۔ الوالی، والی اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو دوسروں کی مدد کرنے والی ہے، یعنی جو لوگوں کی مدد کرنے والی ہے، مخلوق کی مدد کرنے والی ہے، ایسی ذات کو الوالی کہا جاتا ہے۔ اور الوالی کا ایک مطلب ہے کہ جو تمام کی تمام چیزوں کا مالک ہو، اور الوالی کا ایک مطلب یہ ہے کہ جس کو ہر چیز کے اوپر تصرف اور قدرت حاصل ہو، یعنی جو ہر شے پر قادر ہے، ہر شے کے اندر جس طرح کا جو عمل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، ایسی ذات کو الوالی کہا جاتا ہے۔ المتعالی کے بھی یہی معنی ہے، لیکن اس کے اندر والی کے مقابلے میں زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے۔ یعنی والی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر شے کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، ہر شے کے اندر تصرف کرنے والا ہے، تو المتعالی کا مطلب ہوگا کہ زیادہ اس کو قدرت حاصل ہے، جس طریقے سے چاہے تصرف کرے۔ اور اسی طرح الوالی کا مطلب مددگار، تو المتعالی کا مطلب بہت بڑا مددگار ہوگا۔ اور یہ دونوں چیزیں اور یہ دونوں باتیں اللہ پاک کی ذات کی ہیں، اللہ پاک الوالی بھی ہے اور المتعالی بھی ہے۔ حقیقی طور پر بندوں کی مدد کرنے والا، حقیقی طور پر بندوں سے محبت فرمانے والا، حقیقی طور پر ہر شے پہ قدرت رکھنے والا اللہ جل شانہ ہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے اپنا ایک نام الولی بیان فرمایا ہے۔ الولی کی تفصیل ہم پیچھے سن چکے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بھی اس حوالے سے ہم نے سنی ہیں۔ اسی اعتبار سے الولی کا معنی بھی بنتا ہے کہ اللہ پاک یہ مدد فرمانے والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ تمہارا جو مددگار ہے وہ اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ اور ایک مقام پہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ہیں، جو مومنین ہیں، ان کا تو اللہ مولا ہے، اللہ مددگار ہے، اللہ والی ہے، اور کافر جو ہیں ان کا کوئی مولا نہیں، یعنی ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، ان کا کوئی والی نہیں ہے۔ تو حقیقی طور پر بندوں کی مدد کرنے والا، مخلوق کی مدد کرنے والا یقیناً اللہ جل شانہ ہی ہے۔ ہاں، اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں کہ مخلوق میں جس کو وہ چاہتا ہے قدرت عطا فرماتا ہے، اور مخلوق کا ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، عام مدد کرنا، خاص مدد کرنا، یہ سب کا سب اللہ پاک کی دی ہوئی قدرت سے ہوتا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس بات کا اعتقاد رکھا جائے اور رکھا جائے گا کہ اللہ کے نیک بندے، پیارے بندے اللہ پاک کی دی ہوئی قدرت سے بندوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اور ان کی مدد حقیقی طور پر اللہ پاک کی مدد ہوتی ہے۔ اس پہ تفصیل کے ساتھ گفتگو گزر چکی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک جس کو چاہتا ہے قدرت عطا فرماتا ہے کہ وہ جس چیز کے اندر چاہے تصرف فرمائے، غلبہ جس کو چاہتا ہے اللہ پاک عطا فرماتا ہے، وہ والی ہے، متعالی ہے، تو جس طرح وہ خود غلبہ رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اسی طرح اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے قدرت عطا فرماتا ہے۔ ان معنی کے اوپر ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو پیچھے کر چکے ہیں۔ اللہ پاک کے دو مزید نام سماعت فرمائیں، اور بڑے خوبصورت یہ نام ہیں۔ ایک نام ہے البر، البر، یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے اپنا نام بیان فرمایا، انہو ہو البر الرحیم، بے شک اللہ پاک بر ہے اور رحیم ہے۔ بر کا معنی ہوتا ہے کہ سب پر احسان فرمانے والا، کہ جسے جو دیا اپنے کرم سے دیا، نہ یہ کہ بندہ اس کا مستحق تھا، مخلوق اس کی مستحق تھی، یعنی وہ احسان فرمانے والا ہے، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کا مستحق تھا تو اس وجہ سے اس کو یہ چیز دی گئی، بلکہ اللہ پاک نے محض اپنے فضل، اپنے کرم سے وہ چیز اسے عطا فرمائی۔ ایسی ذات کو البر کہا جاتا ہے۔ یقیناً اللہ جل شانہ کی ذات ایسی ہی ہے کہ جو اپنی مخلوق کے اوپر اس وجہ سے احسان نہیں فرماتی کہ وہ اس کے مستحق ہوں، یعنی انہیں ایسا کوئی کام کیا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ اس کا استحقاق رکھتے ہوں، اس کے مستحق ہو چکے ہوں، نہیں، بلکہ وہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہی بندے کے اوپر احسان فرماتا ہے۔ بعض اولیاء کرام نے اللہ پاک کے اس مبارک نام کے تحت بڑی خوبصورت گفتگو یہ فرمائی کہ جب بندہ اللہ پاک کے فضل کا ارادہ کرتا ہے اور اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ پاک اپنی عبادت کرنے والوں کے اوپر اپنا خاص فضل فرماتا ہے، یعنی کہ عبادت کے ذریعے ایسا نہیں کہ بندہ اللہ پاک سے ثواب کا مستحق ہو گیا، اجر کا مستحق ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ جل شانہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے جو عبادت کا حکم ارشاد فرمایا، اس سے قبل اللہ پاک نے بندوں کے اوپر احسان فرمائے، انہیں وجود عطا فرمایا، انہیں زندگی عطا فرمائی، انہیں قدرت عطا فرمائی، انہیں توفیق عطا فرمائی، تو فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جس طرح اس آیت میں اپنی عبادت کا اللہ پاک نے حکم دیا، ساتھ ہی ساتھ اس کی حکمت بھی بیان کر دی کہ وہ تمہارا رب ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو اس نے تمہیں قدرت، اس نے تمہیں زندگی دی ہے، اس نے تمہیں طاقت دی ہے، اس نے تمہیں توفیق دی ہے۔ اب اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ پاک کی پچھلی نعمتوں کا ابھی کوئی بدلہ ہم دے نہیں سکتے، اللہ پاک اس سے قبل جو عبادت کرنے والا ہے اللہ پاک کا فضل چاہتا ہے، اللہ پاک کی نعمتیں اور انعامات چاہتا ہے، اللہ پاک اس پر احسان فرماتا ہے۔ یعنی اس عبادت کے بدلے میں اللہ پاک جو جنت کی نعمتیں اسے عطا فرماتا ہے، ثواب جو اسے عطا فرماتا ہے، تقرب جو اسے عطا فرماتا ہے، یہ سارا کا سارا اللہ پاک کی طرف سے احسان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ عبادت کی وجہ سے ان انعامات کا مستحق ہو گیا ہو۔ تو یہ بعض علماء نے اس بات کا معنی بیان کیا، اور یہ بڑا خوبصورت معنی ہے، اور بعض علماء نے البر کا یہ معنی بیان کیا کہ وہ ہستی، وہ ذات کہ کبھی بھی اس کا احسان، اس کی بھلائی منقطع نہ ہو، یعنی ختم نہ ہو، مستقل ہمیشہ اس کی نعمتیں، اس کے انعامات، اس کی رحمتیں بندے پر رہیں، اس کا احسان بندے پر رہے، تو ایسی ذات کو البر کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے جاؤ گے تو انہیں شمار نہیں کر سکتے، انہیں کاؤنٹ نہیں کر سکتے، انہیں گن نہیں سکتے، کہ اس کی نعمتیں بندے کے اوپر مسلسل ہو رہی ہوتی ہیں تو ایسی ذات کو البر کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک کا ایک اور نام التواب، تواب توبہ سے نکلا ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کی طرف رجوع کرنا، لوٹ کر جانا۔ یہ اللہ پاک کا بڑا مبارک نام ہے، بڑا پاک نام ہے۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ پاک تواب ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ پاک تو کسی کی طرف لوٹ کے جانے والا نہیں، وہ اس سے پاک ہے۔ کسی کی طرف رجوع کرنے والا نہیں، وہ اس سے پاک ہے۔ جب اللہ پاک کے لیے تواب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندوں پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ فرماتا ہے، ان کے اوپر اپنی خاص رحمتیں فرماتا ہے۔ بندے جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ندامت کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کو تواب کہا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ بندے کی توبہ کو قبول کرنے والا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے بہت سارے مقامات پر اپنے اس نام کا ذکر فرمایا، فرمایا انہ ہو التواب، بے شک اللہ پاک ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ ہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادی، وہی اللہ ہے کہ جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، فرمایا کہ تمام کے تمام انسان خطا کرتے ہیں اور سب سے اچھے خطا کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو توبہ کرنے والے ہیں، یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اس حوالے سے چند ایک باتیں یہاں پر خاص طور پہ سماعت فرما لیجئے۔ نمبر ایک، کہ جب بھی بندے سے گناہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے رب عزوجلہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور توبہ کرے گا۔ توبہ کرنا اس کے اوپر ضروری ہوتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد، یعنی گناہ بندے سے ہو گیا، اب اس پر نادم ہونا اور اللہ پاک سے توبہ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس میں تاخیر بندہ نہیں کرے گا کہ فلاں وقت میں توبہ کر لوں گا، فلاں وقت میں توبہ کر لوں گا، یہ مزید گناہ ہے۔ نمبر دو، توبہ بنیادی اعتبار سے نادم ہونے کو بولتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ ندامت توبہ ہے، بندہ نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے تو اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ تو توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے یہاں جو سمجھا جاتا ہے کہ ہاتھ دو گالوں پہ مار لیے جاتے ہیں اور ناک رگڑ لی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اصل یہ ہے کہ بندے سے اللہ پاک کی نافرمانی ہوئی، اس پر وہ شرمندہ ہو، پھر اس کے بعد وہ اپنے گناہ کا اللہ پاک کی بارگاہ میں اعتراف کرے اور استغفار کرے، اللہ پاک سے معافی مانگے۔ اور بنیادی اور اہم ترین چیز اس کے اندر یہ ہے کہ توبہ کا اہم رکن یہ ہے کہ بندہ آئندہ اس کام کو، اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ اگر وہ توبہ کر رہا ہے، اللہ پاک سے معافی مانگ رہا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ ہے کہ میں نے آئندہ بھی یہ گناہ کرنا ہے، تو حدیث پاک میں فرمایا کہ ایسا شخص کہ جو گناہ پہ قائم رہ کر توبہ کرتا ہے، وہ اپنے رب سے ٹھٹھا مسخری کرنے والا ہوتا ہے، مذاق کرنے والا ہوتا ہے، کہ ایک طرف گناہ کر رہا ہے، گناہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اب اللہ پاک سے معافی مانگ رہا ہے کہ میں آئندہ بھی یہ گناہ کروں گا، گویا کہ اللہ پاک سے وہ مذاق کر رہا ہے۔ تو اس لیے توبہ کے وقت اس بات کا پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں نے آئندہ وہ گناہ نہیں کرنا۔ پھر بتقاضۂ بشریت اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو اب اللہ پاک کی بارگاہ میں دوبارہ اسی طرح توبہ کرنا یہ ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ سمجھ لیجئے کہ توبہ بندہ جب کرے تو جو اسباب، جو چیزیں اسے گناہوں کی طرف لے جانے والی ہیں، ان کا بھی خاتمہ کرے۔ اب اگر گندگی برتن کے اندر رکھی ہوئی ہے اور بندہ اسے دھوتا جاتا ہے لیکن گندگی کو نکالتا نہیں، وہ چپکی ہوئی اپنی جگہ پر، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ برتن پاک ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا، اس گندگی کو اسے باہر نکالنا پڑے گا۔ تو اسی طرح جو اسباب ہیں، جو چیزیں ہیں، انہیں بھی اپنے آپ سے دور کرے کہ جو اس کو گناہوں کی طرف لے جانے والی ہے۔ ہمارا رب عز و جل توبہ قبول کرنے والا ہے، ہمیں توبہ کرنے والا ہونا چاہیے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ توبۃ النصوحہ بھی اسی کو کہتے ہیں جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہوا، کہ جس کے بعد بندہ گناہ نہ کرے۔ تو اللہ پاک ہمیں توبۃ النصوحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مبارک نام البر کے صدقے میں ہم پر اللہ پاک خاص اپنی رحمتیں، نعمتیں اور انعامات فرمائے، اور اپنے مبارک ناموں کی برکتیں ہمیں دین و دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ یہی دعائیں اللہ پاک ہر مسلمان کے حق میں قبول فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ من دے شمعتے